بہت سارے روزگار بھی ہیں اور اچھے پیسے ملتے ہیں، جنہیں کہ بالکل تکلیف مشہور ہے، اور جہاں روزگار ہے وہ بالکل قریب جگہیں کیسے چلے جاؤ کے چلا جاؤ، اور سر سے پیر تک آفیت سے ہیں، سر سے پیر تک آفیت سے ہیں، بینائی بھی ٹھیک ہے، سنوائی بھی ٹھیک ہے، اور سونگھنا کی نعمت بھی ہے، زبان سے بعض لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں زبان سے کھانا نکل نہیں سکتے، خدا کا کتنی مہربانی ہے کہ کھانا ہمارے زبان سے حلق میں بھی اتار دیتے ہیں، نہ اتارے کیا کر لیں گے، نلکی ڈالنی پڑتی ہے پھر پیٹ میں، ہے نا، یہ پوچھو ان سے، نلکی ڈالنی پڑتی ہے، اس کے ذریعے غذا ڈال کے زندگی کو سہارا دیتے ہیں کہ بھائی جی لو جب تک جینا ہے، کتنے لوگ ہمارے سامنے سے ہوتے ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہیں، کھانا بھی اتر رہا ہے، ذائقے کی نعمت بھی ہے، چھونے کی طاقت بھی ہے، احساس ہے چھونے کا، اور چھونے کی نعمت نہ ہو تو کیا بنے گا، حلال نعمتوں سے مزہ کیسے لیں گے اگر چھونے اور چکھنے کی نعمت نہ ہو تو، سمجھ گئے کچھ، ہاں ایسی باتیں جلدی لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، خوش ہو جاتے ہیں لوگ، کہیں تصور میں گم ہو جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اپنے قدموں پہ چل کے جانا کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے، افسوس ہے کہ ہم کو ایمان ہی کی قدر ایک نہیں ہے، کیا کرتے ہیں آپ لوگ، ٹائم تو خیر ابھی ہوا ہے، کتنی سب سے بڑی نعمت خدا تعالیٰ نے ایمان کی عطا فرمائی، ایمان ہم کو عطا فرمایا اور اپنا بنایا، اپنے مقبولین میں رہنے کا، ان سے تعلق کا اتنا بڑا انعام فرمایا کہ اپنے بزرگوں کے مشائخ کے طریق پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ، نماز کی ادائیگی ہے اور ذکر و تلاوت ہے اور حسن اخلاق ہے، یہ سب بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اور ابھی پتا پھٹ جائے کیا ہوگا، کوئی ہے اس کا ریپلیسمنٹ، کچھ بھی نہیں ہے، جائز طریقے سے تو نہیں ہے، اور گردہ فیل ہو جائے، مجبور ہے آدمی، گردے فیل پڑے ہیں، ڈائلسس ہو رہے ہیں، دل کے بیمار ہیں، کیا کریں بتائیے، سر سے پیر تک عافیت سے ہیں پھر بھی ایسے مردہ دلی سے کہنا ٹھیک ہے، یہ ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، نعمتوں کو ٹھکرانا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی توفیق نصیب فرمائے، خوب شکر کیا کریں روزانہ، ہاں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو جتنا شکر کرو گے اتنا ہی ایمان میں اضافہ ہوگا، تو شکر کی نعمت بھی بڑی نعمت ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یہ دعا کیا کرو، اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار کر لیجیے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دیجیے جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور ہم کو اپنے صالحین بندوں میں شمار کر دیجیے، روزانہ شکر کی ضرورت ہے، اور حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس میں، ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان پر روزانہ موجودہ ایمان پر شکر کیا کرو، تو چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس چیز جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اس میں اور اضافہ کرے گا، تو ہر روز اگر شکر کی توفیق ہم کو ہو گئی ایمان پر تو ہمارا ایمان روز افزوں ہوتا رہے گا، افزوں معنی بڑھتا رہے گا، روز افزوں رہے گا، بڑھتا رہے گا، شربت روح افزا پیتے رہیں گے، ایمان کی حلاوت ملتی رہے گی، ایمان بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے پہلے جب موت کا وقت آئے گا تو خدا تعالی سے امید رکھے کہ پھر اس بندے کو کامل الایمان اٹھائیں گے، جو کمی رہ گئی ہوگی اگر تو اس کو اپنے فضل سے کامل کر دیں گے، محروم نہیں اٹھائیں گے، قدم تو اٹھانا چاہیے نا. جتنا کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. اگر وہ بھی نہ کریں گے تو پھر کیا کوئی کیا کسی کا کیا قصور ہے؟ اپنا ہی قصور ہے. جو اختیار ہے وہ اس کو استعمال کریں. اختیاری کاموں پر جو ہے وہ اللہ کام بنا دیتے ہیں, ظاہر بنانے پر باطن بنا دیتے ہیں. ظاہر ہم بنائے, ظاہر ہمارے اختیار میں, دل تو ہمارے اختیار میں نہیں. نہ دل تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے کہ ہم اس کے اندر جو گندگی ہے اس کی صفائی کر دیں, اور نہ ہی وہ گندگی کوئی جسمانی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم اس سے نکال دیں. باطن باطن ہے, نظر نہ آنے والا. باطن میں ہے, نظر نہ آنے والا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو اختیار میں دیا ہی نہیں, لیکن اختیاری کام ہے کہ بھائی تم صالحین کی شکل بنا لو, میرے نبی جیسی شکل بنا لو, داڑھی رکھ لو. میرے نبی کی داڑھی ہے, تم ایسی داڑھی رکھ لو. تو میرے نبی ایسا پیارا ہے, ایسا محبوب ہے کہ اس کی شکل بنانے سے وہ تو جو شکل بناتا ہے وہ میرا محبوب ہو جائے گا. اختیاری کام کر لیا, کافروں اور فاسقوں سے کے عمل سے بچ گئے کہ وہ داڑھی مونڈتے ہیں کافر لوگ, فاسق لوگ. ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیے. نا سمجھی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جتنے بھی کام ہیں, ایک داڑھی نہیں, ہر کام اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عطا فرما دے. تو یہ اختیاری کام کو کرنا ہی بندے کا کام ہے, اس سے آگے بندے کا کچھ اختیار نہیں ہے. تو اسی طرح سے جیسے وضو کی دعا ہے, تو وضو کرنے کے بعد ہم کلمہ پڑھتے ہیں, سنت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ, ظاہر تک تو ہمارے اختیار تھا, ہاتھ دھونا ہمارے اختیار میں تھا, کلی کرنا اختیار میں تھا, ناک میں پانی ڈالنا اختیار میں تھا, چہرہ دھونا اختیار میں تھا, بازو دھونا اختیار میں تھا, مسح کرنا اختیار میں تھا, ٹخنوں سمیت پیر دھونا ہمارے اختیار میں تھا. ظاہری پاکی تو ہم نے اختیار کر لی, جیسے آپ کا حکم تھا اور جیسا آپ کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا, یہ اختیار میں تھا, ہم نے کر لیا. اب رہ گیا ہمارا باطن, گناہوں سے کیسے, اندر کی گناہ سے کیسے ہم پاک ہوں. ظاہر تو بار بار سے دھو لیا, اب دل کو کیسے دھوئیں؟ تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں. تو اللہ, یہ اختیار آپ کا ہے, آپ نے اپنا کام کر لیا, آپ اپنا کام اپنے فضل سے فرما دیجئے. کیا ہمیں توابین میں شمار فرما دیجئے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرما دیجیے. بس باطن بھی پاک ہو گیا. اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جہاں بھی نماز کا نصیحت آئی ہے تو وضو سے شروع ہوتی ہے. براہ راست نماز پہ شاید کوئی حدیث ہو ہوتی ہیں, لیکن اکثر جہاں نماز کے فضائل کی احادیث ہیں وہاں وضو سے شروع ہوتی ہیں. احسن الوضو, جو بندہ دو رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ, اچھے وضو کے ساتھ. یہ الفاظ تقریباً ہر حدیث میں ہوتے ہیں جہاں فضائل کی احادیث ہیں. اچھے وضو, اچھی طرح وضو کرے, وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے. تاکید فرمائے, پہلے وضو کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, تاکید فرمائے. تو یہ پاکی کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. نماز کا جب وقت آتا ہے تو اول تو جو عاشقین ہیں وہ ہر وقت جو ہے دربار خدا میں حاضری کے مشتاق رہتے ہیں, انتظار میں رہتے ہیں, منتظر رہتے ہیں. آنکھ کھول کے سننا, منتظر رہتے ہیں. تو اور ان کا دھیان لگا رہتا ہے مسجد کی طرف, نماز کی طرف, حاضری دربار کی طرف, حاضری شہنشاہ حقیقی کی طرف, حاضری احکم الحاکمین کی طرف, حاضری محبوب حقیقی کی طرف ان کا دھیان لگا رہتا ہے ہر وقت. تو کسی نے ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی شاہ تھانوی نور اللہ مرقدہ, پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ کاروبار میں رہیں دل مسجد میں رہے, کیسے ممکن ہے, اتنی مصروفیت ہوتی ہے؟ فرمایا بالکل آسان بات ہے, بالکل اسی طرح جیسے مسجد میں ہوتے ہوئے کام میں جی لگا رہتا ہے. بس ایسے ہی خدا تعالیٰ سے مانگو، کچھ اختیاری کام کرو، صحبت اہل اللہ میں رہو، ذکر اللہ کا دوام کرو، اور گناہوں سے بچنے کی پوری جد و جہد کرو، جان کی بازی لگاؤ، تو خدا تعالیٰ یہ دولت نصیب فرما دیں گے کہ کاروبار میں ہے، دل اپنے محبوب سے اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے کہ جب کب ہم جو ہے اس سے جان ہماری چھوٹے، اور کیونکہ ضروری تو یہ بھی ہے، کسب حلال فریضۃن بعد الفریضہ، کیا حلال کمانا یہ بھی فریضہ ہے بعد الفریضہ، اور فرائض کے بعد، تو یہ بھی ضروری ہے، پیٹ لگا ہے، لیکن کب اللہ میاں جلدی آسان روزی ہمیں دے دیجئے، پھر ہم حاضری دے دیں آپ کے دربار میں. دل ان کا اٹکا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے کہ کب ہمیں جو ہے وہ فرصت ہو، جلدی سے فارغ ہو، فرصت نہیں فراغت ہو. فرصت کے لیے تو پھر لوگ قبر تک فرصت کے انتظار میں رہتے ہیں، فرصت ملتی نہیں، فراغت ہو جائے، جلدی سے ہم فارغ ہو جائیں اپنے حوائج ضروریات سے، اور پھر جلدی سے ہم اپنے مالک تعالی شانوں کے دربار میں حاضر ہو جائیں، پھر ان سے دل لگائیں، پھر ان سے فریاد کریں، پھر ہاتھ باندھے ان کے سامنے، کیا مزہ ہے ہاتھ باندھنے کا، اور ان کے سامنے جھکنے کا کیا مزہ ہے، اور کیا ان کے سامنے ان کے در پہ سر رکھنے کا مزہ ہے. لے کے ذوق سجدہ پیشے خدا، خوش تر آیت از دو ست ملکت تورا، کہ سجدے میں وہ مزہ ہے کہ 200 سلطنتوں سے زیادہ اس میں نشہ ہے. کیا سلطنت کا مزہ ہوگا جو سجدے کا مزہ ہے. میرے شیخ قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا، فرماتے ہیں کہ ہزاروں عہدوں کے روب سے بڑھ کر، روب ایک عہدے کا رول، وہ روب ہوتا ہے بھائی، یہ ڈپٹی کلیکٹر ہوا، بھائی کیا شان و شوکت ہے، یہ ڈپٹی مجسٹریٹ ہے، یہ ولا ہے، یہ وزیر اعظم ہے، تو بڑا ایک روب ہوتا ہے، شاہ صاحب یہ ہے. فرمایا کہ ہزاروں عہدوں کے روب سے بڑھ کر ایک سجدے کا روب ہے، ایک سجدے کا روب ہے. اللہ ہم سب کو ایسے سجدے نصیب فرمائے، ایسی دولت نصیب فرمائے، کیا مزہ ہے. میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ قادے کی حقیقت، التحیات کی حقیقت اگر معلوم ہو جائے تو دیوانہ ہو جائے آدمی. کیا حقیقت ہے اس کی، ذرا اس کا مزہ کسی کو ذرہ برابر لطف آ جائے تو پتہ چلے کہ التحیات میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وضو اور بہترین نماز کی توفیق عطا فرمائے. دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اللہ تعالیٰ سے دعا میں عرض کرنا سکھایا ہے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء. دیکھیے نماز کا ذکر نہیں، پہلے وضو ہے، تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرت. یہ مغفرت، یہ دعا نماز کے لیے ہے کہ اللہ مجھے وضو کا اتمام. دیکھو وضو کی کتنی اہمیت ہے، حالانکہ اصل عبادت تو نماز ہے، وضو تو شرائط میں سے ہے، نماز کی شرائط میں، لیکن کیا اس کا اہتمام سکھایا ہے کہ اللہ ہمیں تمام الوضو یعنی وضو کی بھی اتمام کی ہمیں توفیق دے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یعنی ہمارا وضو بھی بہترین وضو ہو، تاکہ ہمارا پورا کا پورا ظاہر، جیسا آپ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے وضو میں تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتے، سب میں یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالتا ہے کلی کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ کے، ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ. ابھی ہم آگے بڑھیں اللہ کی محبت میں، گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، کوشش کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ناک کے بھی کوئی گناہ ہوتے ہیں. ایک صاحب نے ہمارے حضرت کو خط لکھا کہ آپ تو نگاہ کی حفاظت کا حکم فرماتے ہیں، اور جو ہے کانوں سے نامحرم کی آواز نہ سنیں، بے تکلفی نہ کریں، لیکن جہاں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں تو ناک کا بھی پردہ ہے، کیونکہ یہاں تو چاروں طرف بے پردگی اور بے حیائی ہے، تو عورتیں خوشبو بھی لگاتی ہیں، حرام خوشبو سے ہم کیسے پرہیز کریں. ہاں سانس روک کے گزرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ سانس روک کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں ان کی حساسیت خدا تعالیٰ سے تعلق ایسا ہے کہ ان کو اس خوشبو میں گٹر کی بدبو آتی ہے. ہاں اس لیے کہ حقیقت تو وہی ہے نا یارو، اوپر سے لاکھ خوشبو تھوپو لیکن حقیقت ہر انسان کی کیا ہے نا. ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کی حساسیت اتنی ہے اور خدا تعالیٰ سے فضل ان کے فضل سے ایسا تعلق ان کو نصیب ہے کہ جب ایسا موقع اگر کبھی آ جاتا ہے مجبوری میں تو ان کو وہاں گٹر کی پہچانے کی بدبو آتی ہے. یہ پہچانے کی بدبو آنا جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو خوشبو ہو ایسے موقع پر بدبو آنا یہ خدا کا فضل عظیم ہے, خدا تعالیٰ کا فضل عظیم ہے, نعمت ہے یہ بھائی. تو یہ بزرگوں کی صحبت سے یہ چیزیں آتی ہیں. دیکھا کہ یہاں تو ناک کا بھی پردہ ہے بھائی, ہمیں کیا معلوم تھا, ہم تو پہلے بد نگاہی نگاہ اٹھا لیتے تھے, دیکھ لیتے تھے, سب کچھ دیکھ لیتے تھے, لیکن یہاں جب آپ سے تعلق ہوا تب معلوم ہوا کہ نگاہ کی حفاظت کیا چیز ہے. جب نگاہ کی حفاظت شروع کی تو بھائی کان کی حفاظت کی توفیق ہوئی کہ ہم کان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, خود ہی ان کو خیال ہوا. پھر جب یہ کان تک پہنچے تو کہا ارے یہ تو حسینوں کی بدبو بھی آ رہی ہے یہاں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس جو عورت خوشبو لگا کر نامحرموں کے پاس سے گزرے کہ خوشبو ان کو آئے یہ عورت جو ہے فاحشہ ہے, زانیہ ہے, کیونکہ یہ اس نے جو ہے خوشبو کو غیر محرم لوگوں تک پہنچا کر ان کی ناک کو زنا کرا دیا اس نے اور اپنی طرف اس کو متوجہ کر لیا. اسی طرح بے پردہ عورت ہے, جب بے پردہ نکلتی ہے تو میرے دوستوں میں ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کی تعلیم ہے کہ اس کو جو دیکھ رہا ہے اس بے پردہ عورت کو اس کو بھی مت دیکھو. کتنی حفاظت سکھائی ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی لعنت ہے, بفہوائے حدیث پاک لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ حدیث پاک میں لعنت آئی ہے کہ جو دیکھے اور جو دکھائے اپنے آپ کو نامحرم ایک دوسرے کے ہیں, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, تو اس کو بھی مت دیکھو کیونکہ اس پر لعنت خدا تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار آ رہی ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے کہ خدا کی رحمت سے وہ دور ہے, جو دیکھ رہا ہے اور جو دکھا رہا ہے, یا جو دیکھ رہی ہے یا جو دکھا رہی ہے, دونوں پر ناظر اور منظور دونوں پر لعنت ہے. تو ایسی لعنت کے موقع کو بھی مت دیکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لعنت تمہارے اوپر بھی آ جائے, ہے نا. تو اتنی حفاظت ہمارے شیخ نے سکھلائی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا پیارا شیخ عطا فرمایا کہ تقوی کے انتہائی اعلیٰ درجہ جو ممکن تھا ہمارے شیخ نے تعلیمات تو پوری کی پوری ہمیں دے دی ہیں, عمل کرنا ہمارا کام ہے. خدا تعالیٰ کی محبت کا بیج دلوں میں ڈال دیا ہے, اب اس کی آبیاری کرنا اور اس میں ہل جوتنا اور اس کے کیل کانٹے نکالنا, اس کی صفائی رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ ہمارا کام ہے. جتنا ہم کام کریں گے اتنا ہی درخت جو ہے بہترین اور پھل پھول والا ثمر بار ہوگا. اور ہمارے شیخ نے سکھلایا کہ کسی مسلمان کو حقارت سے مت دیکھو, کتنا بھی گناہگار ہو اس کو حقارت سے مت دیکھو, حقارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت سے دربار یہاں ہے. سبحان اللہ, فرمایا کہ بھائی معلوم نہیں ابھی ہم کس کو گناہگار سمجھ رہے ہیں, معلوم نہیں کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو, خدا کے یہاں وہ مقبول ہو, اس کی تو مغفرت ہو جائے. اور ہم داڑھی توبی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے وجود میں تکبر میں رہے کہ بھائی ہم تو بہت پہنچ گئے, بہت کامیاب ہو گئے, تو معلوم نہیں کہ خدا کے یہاں ہمارا کون سا عمل ناپسندیدہ ہو جائے اور ہماری پکڑ ہو جائے, معاملہ پھنس جائے, ہمارا فائل ہماری روک لی جائے کہ ٹھہر جاؤ ابھی. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, وہاں تو ٹھہرنا بڑی مصیبت ہے بھائی. ہاں, اللہ سے اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں دخول اولی نصیب فرما دینا, اپنی رحمت سے, اپنے فضل و رحمت سے دخول اولی. اس لیے فرمایا کہ منو کے شاہد ریبا, جس سے پوچھ لیا سوال کر لیا گیا تو اس کو عذاب دیا جائے گا, کیونکہ جواب کے لائق ہم ہے ہی نہیں, اللہ کی شان کے مطابق عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا فضل و رحمت اور مہربانیاں ہیں کہ وہ بس چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ اختیاری کام کر لیں, باقی تو کام ہم ہی بناتے ہیں. ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کیا فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنی شامت عمل سے آتی ہے اور ہم تو بہت کچھ تمہیں یوں ہی معاف کر دیتے ہیں, یوں ہی تمہیں معاف کر دیتے ہیں کہ تم ہمارے بندے ہو, تم آخر ہو تو ہمارے ہی, پیدا تو ہم نے ہی تمہیں کیا ہے, ہمارے ہی تو ہو, تو کوئی تمہارا دوسرا دروازہ ہے ہی نہیں ہمارے سوا. ایک بزرگ روزانہ تہجد پڑھتے, لوٹا سردی میں گرمی میں اٹھاتے, وضو کرتے, سردی کے اندر خادم وضو کراتا اور لگ جاتے آہوزاری میں, شب بیداری میں, گریا ازاری میں, اور خدا تعالیٰ کے حضور سر رکھتے تھے, لیکن آسمان سے روزانہ یہی آواز آتی تھی کہ قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے. ایک عرصہ گزر گیا, آخر خادم سے رہا نہ گیا اور کہا کہ حضرت آپ کیوں بے فائدہ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, روزانہ تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ قبول نہیں ہے, پھر آپ کیوں جو ہے وہ آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں, سن رہے ہو میاں اتنی مشقت تم کیوں آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو یہ تو بتا کہ میرا اور کوئی دروازہ ہے, کوئی اور خدا ہے ہمارا جہاں ہم سر رکھیں؟ ہمارا کام سر رکھنا ہے, قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے, ہم تو سر رکھیں گے ہی رکھیں گے کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے, کھولیں یہ وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ کیوں ہو تیری نظر, تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا, ہمارا کام تو صدا لگانا ہے, ہے نا, تو وہ قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے, ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں. تو ایک دم خدا تعالیٰ کی رحمت واسعہ نے اس کے دروازے کھل گئے اور وہاں سے جواب آ گیا, قبول است گرچہ ہنر نیستر, کہ جزما پناہ دیگر نیستر, فرماتے ہیں قبول کر لیا سب تیرا, سب قبول ہو گیا, پچھلا بھی جو کہا تھا قبول نہیں, ہم پہ کوئی حکمرانی کر سکتا ہے کہ آپ نے پہلے کہا تھا قبول نہیں آپ کیوں قبول کیا؟ ہم مالک ہیں, مالک یوم الدین ہیں, سب کا سب آج تک جتنی عبادت سب قبول ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں تیرا اور کوئی دروازہ ہی نہیں, ہمارے سوا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے, کہاں جائے گا تو, کس دروازے پہ دروازہ کٹکھٹائے گا, ہمارے سوا تیرا ہے ہی کوئی نہیں. تو قبول است گرچہ ہنر نیستر, کہ تیری عبادت میں کوئی جو ہے ہنر نہیں تھا, کوئی قابلیت نہیں تھی, ہم نے اپنے فضل سے قبول کر دیا, جا تیرا کام بنا دیا. تو ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے میرے دوستو, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا جو ہے وہاں سے کیا جواب آتا ہے, ہماری کیفیت نہیں بنتی ہے, ہمارا یہ نہیں, یہ سب ہمارے کام نہیں ہے کرنے کے. میرے دوستو اپنا کام کرو, دوسرے کا کام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو, اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں مت لو. آج ہم یہی کیے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزاق خود ہم اپنے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کیوں نہیں مل رہا, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, ہم اپنے رزاق بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم جو دروازوں پہ محتاجوں کے دروازوں پہ ٹکر مار رہے ہیں, جعلی پیروں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں, تعویذ گھنٹے مانگ رہے ہیں اور وہ الٹے سیدھے جالوں میں پھنسا کر اپنا پیسہ اینٹتے ہیں, بس ان کا کاروبار یہی ہے. تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور وظیفے مانگتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وظیفے سے کام بن جائے گا. حکیم الامت ہمارے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس قدر جہالت ہے کہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ گویا نعوذ باللہ اللہ پر حکمرانی کرتا ہے, ادھر ہم نے وظیفہ پڑھا تو اللہ پہ نعوذ باللہ گویا واجب ہو گیا کہ ہمارا کام بنے گا ہی بنے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون, نماز پڑھتے نہیں ہیں, داڑھی ہے نہیں, گناہوں میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں اور روزانہ جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں, داڑھی کو چھیل چھیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایک شاعر نے بہت زبردست نعت کہی, بڑے عاشقانہ اشعار نعت کے تھے, بہت مشہور ہوا ہندوستان کے اندر ان کے اشعار. تو ایک مرتبہ ایک ان کا ایک عاشق بن گیا غائبانہ کہ بھائی بڑا اچھا شاعر ہے, بہت محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو کبھی زیارت ہو جائے. ان کو معلوم ہوا کہ وہ شاعر ہندوستان آیا ہوا ہے, تو پوچھتے پاچھتے پہنچ گئے. جب دیکھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ حجام کی دکان پر ہے, تو وہاں پہنچ گئے, دیکھا تو داڑھی اپنی چھلوا رہے ہیں, دیکھ کر اتنی تکلیف ہوئی, کہا آغا ریشمی تراشی, کیا آغا یعنی عزت کا لفظ ہے بعض زبانوں میں آغا, تو کہا کہ آپ تو اپنی داڑھی کو چھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے داڑھی کو چھیل رہا ہوں, کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا, کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا, اپنی داڑھی بنا رہا ہوں, اپنے گالوں کو تکلیف دے رہا ہوں, بلیٹ سے اپنے گالوں کو تکلیف دیتا ہے, پیسہ بھی خرچ کرتا ہے تکلیف بھی دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بھی تکلیف دیتا ہے, اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ارے آغا تم کسی اپنا گال چھیل رہے ہو, کسی کا دل نہیں چھیل رہے, تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل چھیل رہے ہو, اتنا کوئی معمولی کام کرتے ہو؟ فوراً ہی حق تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو گئی اور فوراً ہی رو کے معافی مانگی, توبہ کی اور داڑھی رکھ لی ماشاء اللہ. تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کون سا محبوب کی کائنات میں اللہ کے بعد کون سا محبوب ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ایسا محبوب ہے اللہ پاک کا کہ جو ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے, اور جو ان کے طریقے کے خلاف چلتا ہے وہ ذلیل اور رسوا رہتا ہے. چاہے اس کے پاس بنگلے گاڑیاں. ہم مصیبت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال دولت کے انبار لگے ہیں وہ کامیاب ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بس دنیا ہی کی حد تک ہے. اور وہ بھی کیا کامیاب ہے, اگر اس کی حقیقت دیکھو, اس کے دل کا حال پوچھو, ہر آدمی یہی کہے گا کہ ہم پریشان ہیں بھائی. پیسہ تو ہے لیکن فلاں پریشانی, اولاد نافرمان, اور یہ پریشانی, یہ دکھ ہو گیا, یہ بیماری ہو گئی, اور بیوی سے جھگڑا ہو گیا, اور گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. تو جس آدمی کو پوچھو پریشان بتائے گا. اگر دل کا حال بتائے, میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, اگر اس کے سر پر قرآن مجید رکھ کے پوچھو کہ سچ سچ بتا دل کا حال تیرا کیا ہے, کہے گا خدا کی قسم میں بہت بے چین اور پریشان ہوں. فلاں پریشانی, 1000 پریشانیاں ظاہر میں تو چلا جا رہا ہے, گاڑی بنگلے سب موجود ہے, نوکر چاکر ہے, لیکن دل پریشان ہے. دل تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ بادشاہ کو پکڑتا ہے. جب کسی ملک پر بادشاہ حملہ کرتا ہے تو وہاں کے چوکیدار کو, پاسبانوں کو نہیں پکڑتا, بلکہ وہاں کے وزراء کو پکڑتا ہے, ان کو گرفتار کرتا ہے, بڑے لوگوں کو. تو یہ دل جو جسم کا بادشاہ ہے, جب یہ جسم 6 فٹ کا ہمارا خدا کی نافرمانی میں ڈٹائی کے ساتھ مبتلا ہوتا ہے, ندامت نہیں ہے, توبہ نہیں ہے, استغفار نہیں ہے, اور جد و جہد نہیں ہے گناہ سے بچنے کی, تو پھر خدا تعالیٰ کا عذاب تو نازل ہوتا ہے, لیکن پچھلی امتوں کی طرح جیسے تھا کہ صورتیں مسخ ہو جایا کرتی تھی, زلزلے آ کر تباہی و بربادی آ جاتی تھی, اور اوندھے منہ گرے پڑے پائے رہتے تھے, بڑے بڑے عذاب آتے تھے. اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسے قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے ہیں. اور آتا ہے کیا عذاب, دل پر عذاب آتا ہے, کیونکہ یہ دل جسم کا بادشاہ ہے, بادشاہ کو پکڑتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر محبت بھی فرماتے ہیں, صرف قہار نہیں ہے, غفار بھی ہیں, رحیم بھی ہیں, ودود بھی ہیں, سبوح بھی ہیں, قدوس بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت بھی ایسی فرماتے ہیں, مگر کس بندے سے محبت ان کے ساتھ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے, اور لوگوں کا اکرام کرتا ہے, اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اور خطا ہو جاتی ہے تو استغفار کرتا ہے. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ تو اٹھا بھی لیتے ہیں, یہ تو نہیں کہ عذاب ہی عذاب دیتے ہیں, ایسے بندوں کو خدا تعالیٰ پیار بھی تو کرتے ہیں. کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے, میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, 10 ہاتھ آتا ہے تو ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ آتا ہوں, چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. یہ خدا تعالیٰ کی مدد خاص اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جو اپنا اختیاری کام شروع کر دیتا ہے. تو میرے دوستو عزیزو, ہم تو کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں, مگر حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی تو وہی ہے, حقیقی کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلتا رہتا ہے. ہاں, زمانے کی پرواہ نہیں کرتا, اور معاشرے کی پرواہ نہیں کرتا, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. عقل کی بات کرو, عقل کو استعمال کرو, خدا تعالیٰ نے عقل دی ہے تو عقل استعمال کرو کہ بھائی ہمارا کس کام میں فائدہ ہے, لوگوں کی باتوں میں آ جانے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. لوگوں کی باتوں میں آنے کا تو نقصان ہی نقصان ہے, شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. برے لوگ جو ہے وہ داڑھی کو بدنام کرتے ہیں. ابھی صبح کو دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ بیرون ملک میں ایک زمانہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے ایسا آیا کہ لوگ بہت جو ہے وہ بدنام کرنے لگے کہ باہر جو ہے جو جاتا ہے اس کو ننگا کر کے تلاشی لیتے, جس کی داڑھی ہوتی ہے اس کو ننگا کر کے تلاشی لیتے ہیں, ٹوپی والے کو جانے نہیں دیتے, امیگریشن میں روک لیتے ہیں, یہ وہ. بالکل خدا کی قسم جھوٹ ہے, یہ بالکل بکواس ہے. جو لوگ داڑھی نہیں رکھنا چاہتے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کا پتا صاف رہے ذرا, تاکہ ان کے پاس کوئی جواز مل جائے کہ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ پریشانی ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہتا ہوں اگر پریشانی ہے بھی تو اللہ اور رسول کے لیے ہم کیوں پریشانی نہیں اٹھا لیتے؟ ہم دیکھتے کیوں نہیں ہیں صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری, کیسے اللہ اور رسول پر جان فدا کی اپنے؟ یہ سارے واقعات کیا یوں ہی نہیں؟ اور قرآن پاک کے اندر جو ہے کس قدر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے قصے بھی بیان فرمائے ہیں, تو اپنے محبوبین کے محبین کے اللہ تعالیٰ نے بھی قصے بیان فرمائے ہیں کہ ہمارے خاطر سے یہ کیسی جانیں دیتے ہیں ہم پر. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے اشد محبت کرو. ہاں اطلاع کر دی ہے کہ دیکھو جو ہمارے کامل ایمان والے ہیں وہ ہم سے اشد محبت کرتے ہیں. کوئی رشتہ، کوئی معاملہ، کوئی دولت، کوئی سودا، کوئی نفع ان کو ہم سے محبت کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے. رجال اللہ تلیہم تجارت، کیا یہ ایسے ہمارے مرد راستے کے مرد ہیں کہ ان کو ان کی تجارتیں جو ہے وہ غفلت میں نہیں ڈالتی، ہم سے رکاوٹ میں نہیں ڈالتی. یہ صبح شام میدان جہاد میں جنگ کرتے ہیں اور راتوں کو جو ہے ہمارے سامنے سر رکھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہر دم جو ہے یہ ہم سے اشد محبت رکھتے ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی اشد محبت اپنی عطا فرما دے اور ہم کو عقل سلیم عطا فرما دے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کس طرح دن رات رہنا چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا کیا طریقہ تھا، کس طرح آپ زندگی گزارا کرتے تھے، پھر ہمارے خلفائے راشدین کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کس طرح عمل کیا، پھر ان کے بعد والوں نے کس طرح عمل کیا، اولیاء اللہ نے کس طرح عمل کیا، تمام مخالفتیں برداشت کی، تمام طعنے برداشت کیے، کسی کے طعنوں میں وہ آئے نہیں، تو صرف اور صرف اللہ اور رسول کی محبت جو ہے ان کے دل میں گھر کر چکی ہے. اب نہ کوئی نگاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں، ہے نا. تو میرے دوستو ایسے رہو دنیا میں، اور دنیا میں کیا رہنا ہے، بزرگ فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. آخر ہم کیوں نہیں سوچتے، اللہ تعالیٰ ہماری عقل کی گرہوں کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ بندشوں کو دور فرما دے. وہ بندشیں یہ بندشیں نہیں ہیں اور کاروبار نہیں چل رہا، بھائی بندش کرا دی ہے کسی نے. ارے ظالموں، یہاں لوگ اپنے روزگار کے لیے اتنا پریشان ہیں، دوسرے کو بندش کرانے کی کہاں فرصت رکھیے، کچھ تو عقل استعمال کرو. اور بندش کرانے میں کچھ تو پیسے رکھتے ہیں تو اپنے اوپر خرچ کرے گا یا تیرے اوپر خرچ کرے گا، اور تجھ پہ بندش کرانے کا اس کو کیا فائدہ بھلا پہنچے گا، یہ تو سوچو. اتنی ہم جہالت میں کی گہرائیوں میں ہم چلے گئے ہیں کہ ہمیں سوچنے کی فرصت بھی نہیں، عقل کو بھی استعمال نہیں کرتے، کیوں کرائے گا کوئی بندش. ہاں چلو اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر حاسد ایسا نکل لیا یا کسی کا جلن میں کر دیتے ہیں لوگ کام، تو بھائی تم کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اتق اللہ عز وجل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتق اللہ عز وجل سارا آمنن فی بلادی، جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو تمام جہاں بھی وہ جائے گا امن اور عافیت سے رکھیں گے. خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ نے تو یہ نہیں نازل کیا کہ جس نے مالا جب یہ 1000 دانے کی ہم اس کو رزق دیں گے اسی جگہ سے مشکلات سے نکالیں گے، یا 1000 مرتبہ روزانہ تہجد 1000 رکعت کی پڑے گا یا 100 رکعت پڑے گا ہم اس کو رزق دیں گے اور اسی کو اپنا بنائیں گے. کہاں کہیں ہے قرآن و حدیث میں، کہیں کوئی وظیفہ ہے قرآن و حدیث میں؟ وظیفے مانگتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں وظیفے مانگتے ہیں. نماز کتنی اعلیٰ درجے کی عبادت کو چھوڑ کے وظیفہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ نماز کے اندر روزی کے بھی وعدہ ہے اور آسانیوں کا بھی وعدہ ہے، برکتوں کا بھی، سارا کچھ. کیا نعمت اس میں نہیں ہے بھائی، ہے نا. اور لیکن ہم وظیفوں کے، اتنی جہالت ہم لوگوں کے اندر ہے. تو کیا اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا کہ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ؟ یہ کام انتہائی آسان ہے، ایک کام نہیں کرنا ہے. جو نہیں کرنا ہے کتنا آسان ہے کہ بھائی بے پردگی مت کرو، حیا کے ساتھ نکلو. ہماری ماؤں بیٹیاں بس یہ کیبل اور موبائلوں کو دیکھ دیکھ کے اور ماحول کو دیکھ کے بھنگنوں کی جیسی شکلیں بنا کے، بھنگنوں کے جیسے ہولیاں بنا کے باہر نکل رہی ہیں. دیکھا چار فاحشہ عورتیں پھر رہی ہیں، دیکھا آ رہی ہے تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ نہ سوچا کہ یہ کس سماج کی عورت ہے، کیا اس کے ارادے ہیں، کیسی بدکار عورت ہے، یہ نہیں سوچا. ہاں لیکن بس ایسا ہمیں بننا ہے، موبائل میں دیکھا ایسا ہمیں بننا ہے. اسٹیکر آ رہے ہیں طرح طرح کے، اسٹیکر چپکانے ہیں. کہاں سے آپ کو یہ وقت مل جاتا ہے، کیسے آپ، ہمیں تو آج تک معلوم نہیں کہ یہ کس طرح چپکائے جاتے ہیں اسٹیکر، اس میں پروفائل میں اور اس میں اس میں، ہمیں تو آج تک مجھے آتا ہی نہیں ہے. میں اس کو استعمال کرتا ہوں صرف اس کام کے لیے، باقی اٹھا کے رکھ دیتا ہوں. میں تو نہیں، مجھے تو شوق بھی نہیں ہے ان چیزوں کا، اوقات کا ضیاع ہے اس کے اندر. لیکن حیران ہوتا ہوں کہاں سے لوگوں کے پاس اتنا وقت آ جاتا ہے. کہاں سے لوگوں کے پاس یہ معلوم ہو جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ماحول خراب ہے، اولیاء اللہ سے تعلق نہیں ہے، صحبت اہل اللہ کا اہتمام نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت اور دوری ہے، تو اسی لیے ان بیکار چیزوں کے اندر اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، بیکار چیزوں کے اندر. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس وہی اوقات تو وہاں کچھ مل جائے گا صلہ، کہ اللہ کو جو اوقات میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، باقی سب ان کاموں کے اندر، فضول کاموں کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، سب کے سب پکڑ کا باعث ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اتنی جہالت ہم لوگوں کے اندر ہے کہ خدا کے وعدوں پر اعتماد ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ سے دوری، بزرگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا. ارے کیا مولوی لوگ ہیں، بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں، معلوم نہیں، چھوڑو کون جاوے. بڑے میاں کوٹری میں بیٹھے ہیں، کیوں گھڑی دیکھتا ہے؟ گھڑی ہے یہاں، ادھر گھڑی ہے کیا؟ اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ اوپر نہیں دیکھا کرو، مجھے پریشانی ہو جاتی ہے کہ شاید آپ گھڑی دیکھ رہے ہو، اور گھڑی 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 کو دیکھو گے تو میں گھڑی گھڑی میں پریشان ہوں گا. کیا وقت ہوا ہے؟ ابھی تو 10 بجے ہیں یار، 1:30-2 بجے تک کے لیے تیار ہو کے نہیں؟ ہاں، ایک دوں گا سوتا رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے بعض لوگوں کو سونے کی عادت ہوتی ہے، آرام سے سو لیتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. اب یاد کی معنی تو ہم بتاتے رہتے ہیں، پھر دوبارہ تکرار کر لیتے ہیں، تکرار سے نفع ہوتا ہے کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، بازے نئے سننے والے بھی ہوتے ہیں، بازے بھول بھی جاتے ہیں، کیونکہ ذہنوں میں وہی بسا ہوا ہے کہ ذکر جو ہے یہی ہے، بس تسبیح پکڑو بیٹھ جاؤ، یا بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد سنبھال لو. تو یہ ذکر جو ہے یہ اعتدال والا نہیں ہے. یہ ہمارا دین مکمل اعتدال کا دین ہے اور بہترین دین ہے، جس میں ہر چیز کی رعایت رکھی گئی ہے، نفسانی خواہشات کی بھی رعایت رکھی گئی ہے، مگر حلال طریقے سے. بس حرام منع ہے، نفس کی طریقوں، نفس کے حلال مزوں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے. ان لزوجک علیک حقا، ان لنفسک علیک حقا. ایک صحابی جو ہے وہ کہیں مہمان ہوئے، اور وہ صحابی جو ہے وہ غلبہ حال میں تھے، مہمان کو بھول کر بس لگے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کی یاد میں، گریہ و زاری میں، اور ساری ساری رات معلوم ہوا کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور راتوں کو جو ہے وہ بس تعجب پڑھتے ہیں، کیسی بیوی، کیسے بچے، کیا سب چھوڑ چھاڑ دیا. وہ غلبہ حال تھا ان کا، مغلوب الحال تھے. وہ مغلوب الحال جو ہوتا ہے، جس کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ معذور ہوتا ہے، اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. وہ اپنے حال سے معذور ہے بیچارہ. تو جو اختیاری کام کرنے والا ہے، اگر وہ ایسا کرے گا اس کی سخت پکڑ ہوگی. بیوی کا حق ہے، اپنی جان کا حق ہے. تو شکایت کر دی، غالباً 2 قصے ہیں اصل میں، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس میں وہ کر دوں، ایک دوسرے کو مرج کر دوں، لیکن یہ ہے کہ مفہوم آپ کو انشاءاللہ صحیح ملے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بتایا کہ بھئی یہ صاحب کا تو حال یہ ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، اور یا پھر ان کی گھر والی نے کہا مجھے یاد نہیں اس وقت ٹھیک سے. تو بہت سی روایتیں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات میرے دماغ میں مل جاتی ہیں آپس میں، الگ الگ کرنا مجھ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن میں آپ کو قریب قریب اس کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے امیر المومنین سے عرض کر دیا کہ ان صاحب کا تو حال یہ ہے، تو بلا کر ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تمہاری جو ہے زوج کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جو ہے وہ اپنی جان کا بھی حق ہے کہ آرام بھی کرو، کھاؤ گی اور پیو گی، اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، معاش کا بھی حق ادا کرو. یہ طریقے سیکھنے والے ہوتے ہیں میرے دوستو، یہ نہیں کہ اب ہم نے بتا دیا اب اپنے طریقے سے لگ گئے، یہ نہیں بھائی. طریقہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ پھر کیا فائدہ؟ ایسے جینے کو جینے نہیں، جینا نہیں کہتے میرے دوستو. یہ جینا جو اپنی رائے سے ہو، چاہے وہ دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کی دنیا بھی دین ہی ہے، اور دین کا طریقہ ہے اس میں. یہی ہمارے حضرت نے سکھایا کہ بھائی کشتی اگر نہ ہو تو پانی پہ کیسے چلے گی، یا پانی اگر نہ ہو تو کشتی کیسے چلے گی، خشکی پہ تو نہیں چلا سکتے کشتی کو، تو یہ پانی جو ہے دنیا کا یہ ضروری ہے کشتی چلانے کے لیے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ہلاک کا باعث بنے گا، کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی والے بھی ڈوبیں گے۔ تو اس کو کس طرح استعمال فرمائے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سانپ ہے اور اس کا منتر سیکھ لو پھر یہ کچھ مضر نہیں ہے، تو اس کا منتر اولیاء اللہ سے سیکھ لو کہ بھائی دنیا تو ضروری ہے، ہاتھ میں پیسہ ہونا چاہیے، اپنی روٹی کمانی چاہیے، لیکن کس طرح ہم چلیں کہ یہ دنیا دل میں داخل نہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا ہاتھ میں ہو جائز، جیب میں ہو جائز، دل میں ہونا اس کا جائز نہیں ہے، دل میں رکھنا جائز نہیں ہے دنیا کو۔ بس یہ منتر سیکھ لو کہ ہم دل میں اس کو محبوب نہ رکھیں، دل میں تو رکھیں تو اپنے محبوب پاک ہی کی محبت کو رکھیں۔ ہاں دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو جلوہ یار کے سوا، دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو جلوہ یار کے سوا، میری نظر میں تو یہ جامع جہاں نما، خاک بھی جامع جہاں نما نہیں، میری نظر میں تو خاک ہی جامع جہاں نما نہیں۔ ایک جام بہت مشہور تھا جمشید بادشاہ کا، کہ اس میں سارے عالم کے وہ حالات وغیرہ دیکھ لیا کرتا تھا، بڑی قیمتی چیز تھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں تو خاک بھی جامع جہاں نما نہیں، اصل تو دل جو ہے وہ ہمارے محبوب پاک کا گھر ہے۔ جو دل اپنے محبوب پاک کی محبت سے خالی ہے، جو دل اپنے محبوب پاک کی تجلیات سے خالی ہے، خدا کی قسم وہ دل دل کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ انسان انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہے۔ جس کے دل میں نہ ہو ایک تیرا درد و غم، ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو دین کو سیکھو تو اولیاء اللہ سے سیکھو، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بزرگوں کی صحبت میں دین سیکھا نہیں، اس لیے جالی ڈاکوؤں کے ہم چکر میں پڑ گئے، تعویذ گنڈو کے چکر میں پڑ گئے۔ خدا تعالیٰ کے وعدے تو وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایسا جالی پیر نہ ملا ہوگا تعویذ کرنے والا کہ بھائی گناہ چھوڑو، خدا کو راضی کرو اور ساری نعمتیں لے لو، مفت میں لے لو، کیوں ہمارے پاس آتے ہو بھائی کیوں؟ مگر ایسے اولیاء ہیں بازے کہ آپ جائیں گے ان کے پاس، آپ کو یہی راستہ دکھائیں گے کہ بھائی بھلے آدمی تعویذ گنڈوں کے چکر میں نہیں پڑو، ان سے کامیابی نہیں ملتی، ان سے نعمتیں نہیں ملتی، بلکہ خدا تعالیٰ سے اور دوری ہو جاتی ہے، نعمت دینے والے سے اور دوری ہو جاتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ بھائی دیکھو پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو، اور اللہ کی نماز نہ پڑھنا مومن کو کفر سے ملا دیتا ہے، مسلمان کو کفر سے ملا دیتا ہے، لہذا ایسا خوفناک کام مت کرو، خدا کو ناراض نہ کرو۔ اور بھائی دیکھو داڑھی کا کاٹنا مونڈنا ایک مٹھی سے کم کاٹنا حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، سو رہے ہو گے تم تو گناہگار لکھے جاؤ گے، فاسقوں میں شمار ہوگا، کھا رہے ہو گے فاسق کھا رہا ہے، سو گے فاسق سو رہا ہے، گناہگار سو رہا ہے، چل رہا ہے، بات کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، فاسق ہنس رہا ہے، فاسق گناہگار ہنس رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کو فاسقوں کے ہنسنے کی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اور اللہ کو غضب آتا ہے کہ ظالم میری نافرمانی بھی کرتا ہے اور پھر ہنستا بھی ہے، ڈھیٹ ہے یہ انسان نافرمانی میں، خدا تعالیٰ کو ایسے شخص سے اور غصہ آتا ہے۔ تو میرے دوستو وہ بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھ لو، تمہارا فائدہ ہے اس میں، اس لیے کہ تم اللہ کے رسول کے پیارے اللہ کے پیارے کی شکل میں آ جاؤ گے، صحابہ کرام کی شکل میں آ جاؤ گے، والذین آمنوا اشد حب اللہ حب للہ کی فہرست میں تمہارا شمار انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کہ ہم فرماتے ہیں کہ نہ کچھ پاس بدنامی، کیا ہے وہ شیر کہاں تک ضبط بدنامی، کہاں تک ضبط ہاں بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یاروں کہ اب ہم فریاد کرتے ہیں۔ شعر یہ تھا میرے شیخ نے نصیحت کے لیے فرمایا کہ کہاں تک ضبط بےتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یاروں کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں۔ ہاں تم سے کیا واسطہ ہمارا؟ ہمارا واسطہ اپنے مالک سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے، ہمارا واسطہ اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہاں ہم ان کے پیارے کی شکل کیوں نہ بنائیں؟ تم جاؤ، خدا تعالیٰ تم کو بھی توفیق دے دے۔ اچھا آدمی تو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، برا آدمی دوسرے کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ ہاں مومن کی شان لام تان کرنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند غلاموں کو کچھ زجر توبیخ فرما رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، جائز ہے، لیکن صدیقیت کا مقام کتنا اعلیٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعانین و صدیقین کلا و رب الکعبہ۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ لعنت اور صدیقیت، توبہ توبہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہرگز نہیں۔ یہ الفاظ فرمائے۔ اس کا اثر کیا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ؟ فوراً ان غلاموں کو آزاد فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اعوذ، اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، اب کبھی ایسا نہیں کروں گا، غلاموں کو نہیں ڈانٹوں گا۔ حالانکہ جائز ہے غلام کو ڈانٹنا، لیکن آپ کا دیکھو مرتبہ کیا تھا اور کیسی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس مرتبے کے لیے تھی۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ دین کو سیکھنا بزرگوں سے ہے کہ ہم کس طرح چلے۔ یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ لات مار۔ تو یاد کی میں تشریح کر رہا تھا، مفہوم بتا رہا تھا کہ یاد لوگوں کے ذہن میں یہی بس، یہ تسبیح سنبھالنی پڑے گی اور مسجد سنبھالنی پڑے گی، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار، ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض صحابہ نے امہات المومنین سے آ کے پوچھے معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کی زندگی مبارک کیسے گزرتی ہے، اور انہوں نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ تو جب وہ صحابہ جو تھے انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، کبھی جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، اور کبھی امہات المومنین کے پاس جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور ہم تو جو ہے بہت گناہگار ہیں۔ لہذا انہوں نے اپنی رائے سے یہ طے کر لیا۔ دیکھو صحابہ کی بھی رائے نہیں چلی، اپنی رائے سے طے کیا کہ بھائی ہم کو تو آپ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ لہذا انہوں نے ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم کبھی جو ہے افطار نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ایک نے فیصلہ کیا کہ میں ہر شب بیداری کروں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شب بیداری فرماتے تھے، کبھی نہیں بھی فرماتے تھے۔ تو بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مستحب عمل کو اتنی پابندی سے کرتے کہ ہم سمجھتے کہ اب یہ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی اتنا ایسا چھوڑ دیتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ کبھی کریں گے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارک تھی وہ پوری امت کے لیے تھی، محض اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام عبادتیں پابندی کے ساتھ مسلسل کرتے تو پھر وہ ہم پر بھی ضروری ہو جاتی، مگر آپ کو ہم اپنی امت کی کمزوری کا خیال تھا، تو آپ نے کبھی اس کو عمل کو کیا، کبھی نہیں بھی کیا، کبھی روزہ رکھا، کبھی نہیں بھی رکھا، کبھی شبیداری کی، کبھی چھوڑ بھی دی، اور کبھی امہات المومنین کے پاس گئے، کبھی نہیں بھی گئے۔ تو ان حضرات نے سوچا تو اور فیصلہ کیا، کیا با؟ ایک نے کہا کہ ہم کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، ایک نے کہا کہ ہم کبھی افطار نہیں کریں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ایک نے کہا کہ ہم کبھی شبیداری نہیں چھوڑیں گے۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، آپ نے آ کر فرمایا، ان کو توبہ فرمائی، نصیحت فرمائی کہ بھائی جس طرح میں چلتا ہوں تم اسی طرح چلو، اور میں تم سے زیادہ اخوف ہوں، یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف میرے پاس ہے، تمہارے پاس اتنا خوف نہیں جتنا میرے پاس ہے، تو اگر میں چھوڑتا ہوں تو تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ تم اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر مجھ سے زیادہ خشیت ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ کون ہے؟ ان کا ایسا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی رائے سے اس پہ عمل کیا۔ تو دیکھو وہاں صحابہ کی بھی رائے نہیں چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو ہم سیکھ ہیں میرے دوستوں، کہ اللہ کی یاد کا کیا مطلب ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، معاش کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، کیا ہم اس کو یاد سمجھتے نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں بس یاد تو یہی ہے، دوسرے کو دھکا دو، اپنی نماز پڑھو۔ ایک صاحب وہاں گلشن میں بڑے میاں تھے، تو وہاں پیچھے ایک تکون سی مسجد کے آخر میں تکون ہم سے فرش کا حصہ ہے، وہاں اکثر جو ہے وضو خانہ بھی ہے اور وہاں بعض اوقات وہ نہیں بچھی ہوتی صفیں، کیونکہ وضو کی گیلی ہو جاتی ہے وہ جگہ، تو ہے مسجد کی جگہ. اب ہم جا رہے تھے نماز پڑھنے، میں جا رہا تھا وہاں اور وہاں ابھی داخل ہونے والا تھا، ایک صاحب پیچھے سے آئے اور گیلی زمین ہے، چکنا فرش ہے، اور انہوں نے مجھے دھکا دیا تقریباً، میں گرنے کے قریب ہی ہو گیا، قریب تھا کہ میری ہڈی پسلی ٹوٹ ہی جاتی اگر گر جاتا تو، کیونکہ فرش ماربل کا تھا، کونے نکلے ہوئے تھے. اور انہوں نے کہا رہے میاں جلدی چلو، تکبیر اولا فوت ہو رہی ہے، آپ کی تکبیر اولا فوت ہو رہی ہے، دوسرے کی ہڈی ٹوٹ جائے، دوسرے کی جان پہ بن جائے، یہ دین ہے کوئی کہ دوسرا باہر میں جائے ہمیں اپنی نماز پڑھنی ہے؟ یہ دین خدا کے یہاں قبول نہیں ہے. مومن کو اذیت دینا حرام ہے. اگر کوئی نابینا آدمی کنویں پہ جا کنویں کی طرف جا رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، آپ نماز کی نیت باندھے کہ ہم تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہم کیسے نیت توڑیں؟ حرام ہے. فوراً نیت توڑے، اس کو بچائے، اس کی جان بچائے، یہ ہے دین. اللہ کو اپنے بندوں کا بھی کتنا خیال ہے بھائی، یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت مسجد میں پڑے رہو، ہر وقت تسبیح سنبھالے رہو، گھر میں داخل ہو تو لال لال آنکھیں غصے میں بھبوکا ہو رہے ہیں اور جلاد کی طرح بنے ہوئے ہیں اور گالم گلوچ کر رہے ہیں، بیوی کو، اس کو، اس کو، اور اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اور بڑے پائے عزیز دوستامی لال لال آنکھیں کر کے اندر گھر میں گھس رہے ہیں کہ ہم بڑی عبادت کر کے آئے ہیں. خدا کی قسم یہ دین اعتدال کا راستہ نہیں ہے. دین اعتدال سکھاتا ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. فرمایا کہ جو شخص اپنے وقت کے بزرگوں کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور گر پڑتا ہے میرے دوستو. تو جو اولیاء اللہ اس زمانے کے ہوں ان کے عمل کے مطابق چلو، ان کی مشورے کے مطابق چلو اور ان کی رائے پر چلو، اور اپنی عقل کو ان کے آگے فوقیت مت دو، اپنی رائے کو فنا کرو. یہی محنت ہے میرے دوستو اولیاء اللہ کی صحبت میں. اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ اپنی انا کو فنا کرنا ہے، انا کو فنا کرنا، اپنے کو مٹانا، اپنے کو مٹانا ہے. اگر یہ نہ نصیب ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے محرومی ہے، اللہ کی محبت سے یہ آدمی محروم ہے. کہ جس نے اپنے دل کو اپنی ناجائز خواہشات سے ویران نہ کیا، اس وہ دل جو ہے کیونکہ بری بری خواہش سے آباد ہے، ہاں دل بری خواہش سے آباد ہے، تو پھر وہ آدمی وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، اس کا دل دل نہیں ہے میرے دوستو. دل کو بنانا ہے، اس دنیا میں آئے ہیں دل کو بنانا ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یہ ارادہ کر لیں ہم کہ ہم نے اب اس دل کو واقعتا دل بنانا ہے، وہ دل جو اللہ کے رہنے کے قابل ہو، جو اللہ کی تجلیات کے قابل ہو، پاک اور صاف، برے اخلاق سے پاک، حرام خواہشات سے پاک، حرام کاموں سے پاک، بدگمانی حرام، غیبت حرام، جھوٹ حرام، حسد حرام، کینہ حرام، کسی سے بغض رکھنا حرام. مگر ہمارے دلوں میں تو یہ سارے کی ساری گندگیاں ہیں، ہمیں اس طرف خیال بھی نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے ہم تو ٹوپی پہنے ہیں، ساڑی بھی ہے، ٹرنے بھی کھلے، اب کیا ضرورت ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو حج بھی کرائے اللہ کے توفیق سے، عمرے بھی ہمارے چل رہے ہیں، بس اب کیا ضرورت ہے. ظالم تم نے ظاہر ظاہر کر لیا، باطن تمہارا وہی سڑا ہوا گندا غلیظ ہے، بدگمانیوں سے بھرا ہوا ہے اور حرام غصے سے بھرا ہوا ہے، غضب سے بھرا ہوا ہے، شیطانی مرض ہے غصہ، اور تکبر شیطانی مرض ہے، اس کی جڑ جو ہے غصہ ہے، بیجا غصہ. کہ اس غصے سے کتنے گھر برباد ہو گئے کہ منہ سے وہ الفاظ نکل گئے، بے اختیار غصے، بے اختیار نہیں ہے تو اختیار ہی سے، لیکن چونکہ مرض کا علاج نہیں کیا، بیجا غصے کا علاج نہیں کیا، لہذا بول بیٹھے جو نہیں بولنا چاہیے، اور پھر اب رو رہے ہیں خود بھی کہ ہم نے کیا کہہ دیا. یہ شیطانی مرض ہے غصے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے، ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرمائے اور ہر مرض کے علاج کی توفیق نصیب فرمائے. جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، روحانی امراض کا علاج، روحانی امراض کا علاج. اب جا رہے ہیں بھائی صاحب، ہمارے دل میں یہ ہے، ہمارے فلاں جگہ درد ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے کلام میں اثر ہے، وہ آپ کرا لیجئے، دم بھی کرا لیجئے، جو شریعت اور سنت کے مطابق دم کرانا ہے، تعویذ ہے، وہ بھی لے لیجئے، منع تو نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسا داخل فرمائیں گے, حدیث پاک میں ہے کہ جو جھاڑ پھونک بھی نہیں کرتا, اگرچہ جھاڑ پھونک جائز ہے اور آپ سے ثابت بھی ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے بہت ہی حسین خوبصورت تھی, تو ان کی والدہ حاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اولاد جعفر کو نظر لگ جاتی ہے, ولی حسن سیرتہم ولی حسن صورتہم, ان کے اچھے اخلاق سے بھی اور ان کی اچھی صورت سے بھی ان کو نظر لگ جاتی ہے, افاسبتی کہ میں ان کو جو ہے وہ جھاڑ پھونک کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اور کتنی حدیث میں ہے کہ جو ہے تینوں قل پڑھ کے پھونک دو, اور قل اعوذ برب الفلاح, قل اعوذ برب الناس, اور جن بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامت وعین اللامہ. یہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ دعا لے کر حاضر ہوئے تھے کہ یہ امت کو تلقین کرنے کے لیے کہ جو تین مرتبہ سات مرتبہ پڑھ کے دم کر دو, خود ہی دم کر دو اپنے بچوں کو, نہیں تو چلو کسی بزرگ کے پاس لے جا کے دم کرا دو. لیکن پورا اعتقاد بس ہمارا اسی پر ہو گیا بھائی, ہر کام جو ہے دم سے کرا لو. ارے بھائی ہمیں نماز میں سستی آتی ہے تو ذرا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ارے جب وظیفے میں سستی آئے گی تو پھر اس کے لیے ایک وظیفہ اور مانگو گے, پھر کہو گے کہ اس وظیفے میں بھی سستی آ رہی ہے, پھر اس کے لیے ایک وظیفہ اور مانگو گے. بڑے بڑے میاں کہاں, ارے لوگ ہنس رہے ہیں, آپ ہنستے نہیں ہوں, یہ کیا چکر ہے, کہاں گم ہیں آپ؟ پچھلے مضمون کے اگلا مستقبل والا, کبھی گاڑی پیچھے ہو جاتی ہے کبھی آگے بھی بڑھ جاتی. تو بہرحال اب تو وقت کافی ہو گیا, بات کچھ مفید ہو گئی نا. اور ایک بات جو ہے میں بار بار میرا دل چاہتا ہے, میں اپنے شیخ کے یہ ملفوظ میں دہرا ہوں جو حکیم الامت کا ملفوظ ہے, کہ یہ جب پیری تصویری مریدی کیا چیز ہے, یہ طریقت تصوف جتنا جو بھی نام دے دو. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تصوف کے نام سے بہت گھبراتے ہیں, وہ ان کی کم فہمی ہے, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, دین سے دوری ہے. اگر اولیاء اللہ نے اٹھے بیٹھے تو یہ بدگمانی صاف ہو جائے گی, دل صاف ہو جائے گا, معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے, معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پیسہ نہیں مانگا جا رہا, معلوم ہو جائے گا یہاں سفارش نہیں مانگی جا رہی, صرف اللہ کے لیے دین کی بات, اللہ کی محبت کی بات کی جا رہی ہے, اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. طریقت کیا ہے کہ وہ شریعت کی باتیں محبت سے کرنا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت کیا ہے کہ شریعت کی باتیں محبت سے کرنا, بس یہ طریقت ہے. جذبہ وجدان پیدا ہو جاتا ہے, کل تو ڈنڈے سے نماز پڑھ رہے تھے, آج جو ہے خود ہی محبت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں, یہ تصور ہے بس. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے کیا بات کہہ رہا تھا, ہاں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ بہترین, بہت آسان, کم پڑھے لکھے کو بھی, کم سے کم پڑھے لکھے کو بھی بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے. کہ تصوف کی تعریف میں تو بڑی کتابیں بھی لکھ دو اتنی بڑی بڑی ہے نا, تو وہ بھی کم ہوگی, اور بڑوں کی بات میں چند کلمات میں کیا کچھ مل جاتا ہے, سمندر کے سمندر پینا ہوتے ہیں, اور بڑی بڑے گتھیاں جو ہیں, بڑی بڑی الجھنیں سلجھنوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, الجھنیں سلجھنوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو تصوف کا حاصل اور نچوڑ ہے. میرے شیخ دامت برکاتہم اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سب اس کو بار بار سمجھاتے تھے ہم کو کہ بھائی یہ تصوف کو پیچیدہ بنا دیا ہے جاہل پیروں نے, بعضے تو بالکل ہی گمراہ ہے, ان کا تو کہنا ہی کیا, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اور بعضے لوگ جو ہے وہ اناڑی ہیں, ہیں تو اہل حق مخلص بھی ہیں لیکن تجربہ کار نہیں ہے, صحبت نہیں اٹھائی ہے, تو وہ یہ مشکل بنا دیتے ہیں دین کو, جبکہ دین بہت آسان ہے. حدیث پاک میں الدین یوسف, دین آسان ہے, مشکل بات نہیں ہے, لوگوں نے جاہلوں نے مشکل بنا دیا ہے. قصور ہمارا خود اپنا ہے کہ ہم کیوں نہیں اولیاء اللہ کو پکڑتے, ذرا ہم مشکل سے تھوڑا گھبراتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے سارے کام ہو جائیں, گھر بیٹھے. آج کل یہی ہو رہا ہے, دوست بتا رہے تھے کہ آپ گھر بیٹھ کے ورک فرام ہوم کا چکر چل گیا ہے, گھر سے ہم کام کرتے ہیں بھائی, باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. لیکن دین میں یہ نہیں چلے گا, گھر بیٹھے دین حاصل نہیں ہوتا, اس کے لیے کچھ مشکل اٹھانی پڑتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کیا جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ مشقت کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ بھی دیتے ہیں, اور پھر ان کو اپنا وصول بھی دے دیتے ہیں, ہم ان کو مل بھی جاتے ہیں. ہم اس کو مل بھی جاتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو تصوف کا حاصل ہے اور جالی پیروں نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے, اتنے وظیفے کرنے پڑیں گے, اتنی اشراق, اتنی تعجب, اور یہ پابندی اور وہ پابندی, اور اتنے گھنٹے کا مراقبہ, اور مراقبے چل رہے ہیں لمبے لمبے, دماغ خوش کر دیے ہیں. نتیجہ یہ کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, طلاق ہو رہی ہیں, اولادیں برباد ہو رہی ہیں, باغی ہو رہی ہیں, گھروں سے بھاگ رہی ہیں. یہ کیا مصیبت آ گئی ہمارے سر پہ؟ یہ طریقہ ہے دین سکھانے کا اولاد کو؟ یہ طریقہ ہے بیوی کے ساتھ چلنے کا؟ نہیں میرے دوستو, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بزرگوں سے سیکھیں کہ دین کیسے ہم اختیار کریں اور اپنے گھر والوں کو دین پر کیسے چلائیں. ہم پہ کتنی ذمہ داری ہے, کس ذمہ داری کے ہم مکلف ہیں اور کس کے نہیں ہیں. اگر کوئی نہیں آتا دین پہ تو ہم کیا کریں؟ تو کیا اس کی جان لے لیں, اس کو قتل کر دیں؟ نہیں تو بھائی, آپ وہ نہیں آتا تو بھائی اللہ تعالیٰ کسی پر جبر و اکراہ نہیں فرماتے, لا اکراہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں چپکاتے دین کو. جب اللہ نہیں چپکاتے تو کون آیا چپکانے والا؟ ہاں تجھے اختیار دیا چپکانے کا, بھائی تو اپنا وہ کام کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بزرگوں نے طریقے سکھلائے ہیں کہ بھائی کوئی دین پر نہیں چلتا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, کیسے حقوق ادا کرنے ہیں, ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کرنے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, بد اخلاقی, یہ کوئی دین ہے کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, چلے لگا رہے ہیں, لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, بد اخلاقی کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں ان کو کہ جی بس سب اللہ ہی سے ہوتا ہے, ہم تو جا رہے ہیں چلا لگانے, ہمارا معمول ہے چلا, ہم تو چلے پہ جائیں گے جائیں گے. آپ بھلے بڑھاپا ہے آپ کا, آپ پڑے رہیے بستر پہ, آپ روتے رہیے کہ کاش ہمارا کوئی سہارا ہوتا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب جو ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے. تو یہ دین نہیں ہے میرے دوستو. تو فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو تصوف کا حاصل ہے کہ جن طاعات میں سستی ہو, مثلا نماز میں, ذکر میں, تلاوت میں, یا اور کسی بھی اپنے حقوق واجبوں میں, کہ ماں باپ کا ایک حق ہے کہ بھائی ان کو دوا دارو کرنا ہے, ان کی کوئی خدمت کر دینا ہے, اب اس میں سستی ہو رہی ہے. جو بھی طاعت ہو, ہر قسم کی طاعت, طاعت مثبتہ اور طاعت منفیہ, یعنی جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی عبادت ہے اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں وہ بھی عبادت ہے, تو یہ ان میں سے جس کام میں سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا. ایک کام تصوف کیا ہے, اس کا پہلا کام کیا ہے کہ اس سستی کا مقابلہ کر کے اس عبادت کو بجا لانا, اس طاعت کو بجا لانا. اور دوسرا کام کیا ہے کہ جس گناہ کا تقاضا ہو, جس گناہ کا تقاضا ہو, گندی فلم دیکھنے کا تقاضا, گانوں کا تقاضا, غیر شرعی تقریبات میں جانے کا تقاضا, کہ بھائی کیا کریں, رشتہ ہے, بہن ہے, بلا ہے, دھماکہ ہے, جانا ہی پڑے گا, لیکن معلوم ہے کہ وہاں گناہوں کا ماحول ہے, بے حیائی کا ماحول ہے, عورتیں اور مرد مخلوط ہیں, بے حیائی کی انتہا ہے. کیسے میں کہتا ہوں کہ کیسے ایک شوہر کو گوارا ہوتا ہے کہ میری بیوی دوسروں کی نگاہوں, غیروں کی نگاہ کا بھی مرکز بنے, یہ کیسی بے حیائی ہے بھائی, کیسی بے غیرتی ہے. خدا تعالیٰ ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اور سچا راستہ, حیا والا راستہ عطا فرمائے, کہ کیسے ایک شوہر گوارا کرتا ہے کہ ہماری بیوی بے پردہ ہو کے باہر نکلے اور یہ لونڈے لپاڑوں کی نظروں میں آئے اور آنکھوں کے زنا کا مرکز بنے. یہ کیسے ایک آدمی کو گوارا ہوتا ہے کہ میری عزت بازار میں رسوا ہو, اور کیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ کراتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بدماشوں کی نگاہوں کا مرکز بنے, آنکھوں کا زنا بنے, لانت کی مرتکب ہو. اللہ کی لانت کی بدعا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو جس نے اپنے آپ کو دکھایا اس پر بھی اللہ کی لانت ہے, اللہ کی لانت ہو. تو ہم کیسے ایک باپ گوارا کر لیتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بے پردہ ہو کے باہر نکلے, حیرت ہے ہم کو. خدا نہ خواستہ ہم بھی ایسے ہوتے اگر ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب نہ ہوتا, اگر ہمارے اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا کہ یہ میرے بندے خوار پھر رہے ہیں, ان کو کسی اپنے ولی کا پتہ بتا دیا, ہے نا. وہ کیا شعر ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اپنے وقت کے ولی کے جو ہے محبت دل میں ڈال دیتے ہیں, اس پر رحم کھا لیتے ہیں. بس وہی رحم اللہ کو ہم پر آ گیا تو ہم کو یہ باتیں معلوم ہو گئی, ورنہ کون ممبروں پہ یہ باتیں الا ماشاء اللہ کو بیان کرتا ہوگا, عام طور پر نہیں ملتا. ملتی ہیں باتیں، زیادہ تر ذکر کے فضائل، نمازوں کے فضائل اور یہ مسائل اور وہ مسائل، لیکن گناہ سے بچنے کا بہت کم ہی کہیں ذکر پایا جاتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ گناہ سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار. مفت میں گناہ سے بچ کے مفت میں اللہ کے ولی بنانے کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہم کو بھائی. ہاں یہ نسخہ اتنے بڑے طبیب کا ہے کہ کائنات میں ان جیسا طبیب نہیں، اتنے بڑے حبیب کا ہے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی حبیب نہیں ہے. اس نے نسخہ بتا دیا کہ جو کوئی مفت میں تم کو ہم اللہ والا بننے کا نسخہ دے رہے ہیں، عبادت گزار بنا رہے ہیں، بغیر تسبیح ہاتھ میں پکڑے، بغیر تہجد میں کھڑے ہیں، عبادت کا نسخہ بتا رہے ہیں. بلکہ عبادت کا نہیں بلکہ سب سے بڑے عبادت گزار بننے کا نسخہ بتا رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں صلوات و سلام ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو انتہائی اعلیٰ مقام محبوب پر پہنچا دے. تو میرے دوستو یہ چیز، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جن طاعت میں سستی ہو ان اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو بجا لانا، اور جن گناہوں کا تقاضا ہو دل میں، جس گناہوں کی بہت فہرست ہے، ضرورت کی تقاضا ہو رہا ہے، بڑا دل مچل رہا ہے کہ اپنی بہن کی غیبت کر دیں، ساس کی غیبت کر دیں، بہو کی غیبت کر دیں، اس نے ایسا کیا ایسا کیا، تو مگر اس تقاضے کو کچلنا. تو دوسری بات کیا ہے کہ گناہوں کے جس گناہ کا تقاضا ہو اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کرے. مقابلے کا اختیار اور ہمت اللہ نے دی ہے، یاد رکھو. چوری نہ کریں ہم، ہمت دی ہے اللہ نے گناہ سے بچنے کی. تو جس گناہ کا تقاضا ہو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جانا ہے. ختم بات، دو باتیں، ایک سستی کا مقابلہ کر کے طاعت کو بجا لانا، اور ایک گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جانا. ختم بات. فرمایا کہ یہی بات اللہ سے تعلق بنانے والی ہے، یہی بات اللہ سے تعلق بڑھانے والی ہے، اور یہی بات اللہ سے تعلق کی محافظ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین. سمجھ میں آ گئی کتنی آسان بات ہے، تصوف کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور اس کی کوتاہیوں اور غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلنا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول فرما، اور اللہ اس کے جتنے ثمرات آپ نے اپنے فضل سے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر ہمیں دی ہے، کہ اللہ ہم میں سے کسی کو اس کے کسی ثمرے سے محروم نہ فرما. ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت قصور والے ہیں، بہت گناہگار ہیں، اور ہمارے نیتوں میں بھی جو ہے فرق آ سکتا ہے، اخلاص میں بھی کمی ہے، ہماری کوئی عبادت ہے اللہ آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے. ہم اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اس ذوق کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ آپ اپنا خاص فضل فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول فرما لے، اور میرے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ کو اس کا صدقہ جاریہ عطا فرما، میرے تمام مشائخ کو اس کا ثواب عطا فرما، اور اللہ اپنے فضل سے اس کو شرف قبول عطا فرما، اور جو کچھ اچھا اچھا کہہ دیا میرے اللہ آپ نے فضل سے قبول فرما، اور جو کوئی غلطی ہو گئی اللہ آپ نے فضل سے اس کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمارے ٹوٹی کٹی پھٹی جھولیاں ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا، اور ہماری جھولیاں بھی بہت تنگ ہیں، ہماری نظریں بھی بہت تنگ ہیں، ہم بہت گھٹیا ظرف ہیں، اے اللہ لیکن آپ کی شان بہت بڑی ہے، بہت نوازنے والی ہے، بہت دینے والی ہے، ہمارے تصور اور گمان سے زیادہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، بس اے اللہ آپ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما، بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کے لیے اے اللہ بے حساب مغفرت مقدر فرما، اللہ اپنی دریائے رحمت کو اپنی دریائے رحمت کا آبشار انڈیل دے، برکتوں کا نزول فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قلوب کو تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے، ہمارے باطن کو بھی اے مالک کریم پاک فرما دے، اے اللہ اصلی تزکیہ تو آپ ہی کا ہے، اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے، اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دے، اسلام کامل نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی مرضی پر جینا اور اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دے، اے اللہ اے زندگی کے جتنے لمحات ہیں اے اللہ ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اوقات کے ضائع کرنے سے، فضول کاموں سے اور گناہوں سے مکمل اجتناب کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو میرے اللہ سیراب فرما دے، اے اللہ سیراب فرما دے، اے اللہ مومن کے ساتھ اے اللہ ہمارے ہمیں حسن اخلاق نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق نصیب فرما، باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق نصیب فرما، اے اللہ ہم جیسے باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتے ہیں گھروں میں ہمارے وہ معاملے نہیں ہیں، اے اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، انت عالم بہا منا، اے اللہ آپ ہم سے زیادہ ہم کو جاننے والے ہیں، ہماری چھپی ہوئی باتوں کو، ہماری ظاہری باتوں کو، سب کے آپ علیم و خبیر ہیں، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے قصور کا، اللہ ہمیں حسن اخلاق نصیب فرما، جیسے ہم باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتے ہیں اس کو بھی اور اچھے اخلاق سے ہمیں نواز دے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے ہمیں نواز دے، اے میرے پیارے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اے اللہ دین سے دوری کی وجہ سے، آپ سے دوری کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دوری کی وجہ سے آج امت مسلمہ ہم لوگ خوار ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما، اور اس راستے میں اے اللہ ہر رکاوٹ کو دور فرما، اور کسی رکاوٹ کو ہمیں خاطر میں لانے کی جو ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں کسی کو خاطر میں نہ لانے کی توفیق عطا فرما، معاشرہ ہو، رشتہ ہو، مال ہو، کوئی چیز اے اللہ ہمیں آپ کی محبت سے دور نہ کر دے، ایک ذرہ بھی اے اللہ آپ سے ہمیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے، اے اللہ اپنی اشد محبت سے ہم سب کو نواز دے، اور اللہ ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، میرے پیارے شیخ قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، اے اللہ اور گھر والوں میں بھی اے اللہ بعض بیمار ہیں، اے اللہ تمام تکالیف کو دور فرما دے، اور جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ میرے پیارے شیخ کو اور ان کے گھر والوں کو اور تمام احباب اور قدام کو عطا فرما دے، اور میرے شیخ کی جامعہ کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور معرفت اور محبت کے اسرار و رموز کا خزینہ بنا، اور نشو اشاعت کا مرکز بنا، اے اللہ سارے عالم میں وہاں سے دین پھیلا دے، اپنی محبت کے اسرار و رموز پھیلا دے، اے اللہ میرے مشائخ جو دنیا سے گزر گئے اے اللہ پاک اپنے کرم سے ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، اور ترقیات قرب بے انتہا عطا فرما، اور اللہ درجات کو خوب خوب بلند فرما، اور ان کے آل و اولاد اور گھر والوں کو، ہم کو بھی اور ان کے آل و اولاد اور گھر والوں کو، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما، صاحب اقوام نسبت بنا، اے اللہ غموں کو بدل دے خوشی سے، مصیبت کو بدل دے عافیت سے، اور اے اللہ غموں کو بدل دے خوشی سے، اور تنگی کو بدل دے فراخی سے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما، اے اللہ جس کو تنگی ہے اس کو فراخی اور برکت نصیب فرما، جن بچوں کے رشتے سے نہیں ہوئے اللہ اپنے فضل سے، ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، محبت والے رشتے عطا فرما، حقوق کی ادائیگی والے رشتے عطا فرما. آج ہم شکلوں پہ مرتے ہیں، مال پہ مرتے ہیں، حیثیت پہ مرتے ہیں، اے اللہ ایک نہیں ہے تو ہم دین پر ہی نہیں مرتے. اے اللہ ہمیں اپنے دین پر مرنا نصیب فرما، اپنے دین پر جینا، اپنے دین پر مرنا نصیب فرما. حیات با حیا عطا فرما، حیات عاشقاں عطا فرما، حیات اولیاء عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا آخرت میں، اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے رب کریم جو نہیں مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.